الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم. اور تو نہ سمجھ ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں مردے بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے ہیں خوشی کرتے ہیں اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے اور خوش وقت ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے پاس ان کے پیچھے سے اس واسطے کہ نہ ڈر ہے ان پر اور نہ ان کو غم خوش وقت ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس بات سے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا ایمان والوں کی مزدوری. بزرگان محترم، غزوہ احد کا تذکرہ ہو رہا ہے، آخر میں جو آیت آئی ہوئی تھی اس میں جو مضمون بیان ہوا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے، منافقوں نے اپنے برادری اور اپنے وطنی بھائیوں پر اظہار افسوس کیا تھا. غزوہ احد میں 65 انصار مارے گئے اور مہاجر بہت ہی کم شہید ہوئے تھے، تو منافقوں نے جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور اکثر یہود تھے، انہوں نے اور مشرکوں نے یہ کہا کہ اگر ہماری طرح یہ بھی جنگ میں شریک نہ ہوتے تو مارے نہ جاتے، اور ان کو کوئی قتل نہ کرتا. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جواب دیا تھا، ٹھیک ہے اگر وہ نہ نکلتے نہ مارے جاتے، ذرا تم اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دکھاؤ، تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو اور تم کو موت نہ آئے تو تمہاری یہ بات تسلیم کی جاتی. آدمی اگر میدان جنگ میں نہ نکلے، اپنے گھر میں یا کسی محفوظ جگہ میں رہے، جب بھی اس کے وقت پر اسے موت آئے گی اور اسے دنیا سے جانا ہوگا. یہ مضمون ہوا تھا. اب آگے جو بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے. شہیدوں کی فضیلت کیا ہے اور شہداء کو اللہ کے یہاں کیا کیا نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں. شہید اگر آدمی نہیں ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ موت سے میں بچ گیا, یہ بڑی غلط فہمی ہے. اس لیے کہ موت سے وہ بچا نہیں, موت تو آئے گی لیکن اس موت سے محروم ہو گیا جس کو دائمی زندگی کہتے ہیں. اگر شہادت حاصل ہوتی تو دائمی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جاتی, اور اللہ کے یہاں بڑی عظیم نعمتیں ملتی, ان نعمتوں سے وہ محروم ہو چکا ہے. شہید کو کیا کیا نعمتیں اللہ کے یہاں ملتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا یا بعض نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, اور اے مخاطب تو ہرگز یہ نہ سمجھ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں وہ مردے ہیں, یعنی ان کو بالکل مردوں کی طرح نہ سمجھو. ولا تحسبن الذين قتلوا, اور ہرگز نہ سمجھو تم ان کو مردے جو اللہ کے راستے میں مارے گئے, بل احیاؤن عند ربهم يرزقون, بلکہ اپنے پروردگار کے پاس وہ زندہ ہیں, ان کو رزق دیا جاتا ہے, ان کو روزی حاصل ہوتی ہے. ایک تو یہ فضیلت یہاں بیان کی کہ جو شہید ہوتے ہیں انہیں حیات جاویدانی اور دائمی زندگی نصیب ہو جاتی ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں, موت کو سمجھے ہیں غافل, اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی, صبح دوام زندگی. یعنی موت تو زندگی کی شام اور ہمیشہ کی زندگی کی صبح ہے, کہ موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے. تو جو شہید ہوتے ہیں وہ اللہ کے یہاں زندہ شمار ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو شخص بھی مرتا ہے دنیا سے جاتا ہے وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہی شمار ہوتا ہے. اسی وجہ سے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات وہ دیتا ہے, اور قبر کے حشر کے مسائل حل ہوتے ہیں. بہت سی آیتوں میں یہ بات آئی ہے کہ انسان مر کر ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم کو منتقل ہوتا ہے, ایک دنیا سے دوسری دنیا جا پہنچتا ہے. تو پھر کوئی بھی اس طرح سے مرتا نہیں, شہید کی کیا خصوصیت ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں کوئی نہیں مرتا لیکن اس میں بھی درجے ہیں. جو شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عظیم درجہ عطا کرتے ہیں, اس کی زندگی قوی ہوتی ہے. عام مرنے والوں کی زندگی کے بالمقابل شہید کی زندگی قوی ہوتی ہے, اور قوی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو رزق دیا جاتا ہے, کہ مرتے ہی جنت سے اسے رزق حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے, جنت سے اسے روزی پہنچتی رہتی ہے. لہذا اس کو برزخی زندگی حاصل ہے. ویسے عالم تین ہیں, عالم دنیا, عالم برزخ اور عالم آخرت. عالم آخرت وہیں پہنچ کر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا, اور عالم دنیا میں تو رہتے ہیں, یہ دار العمل ہے. درمیان میں ایک عالم ہے عالم برزخ, اسے عالم قبر بھی کہتے ہیں اور عالم ارواح بھی کہتے ہیں. قرآن میں ہے وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ اس عالم کے بعد ایک عالم ہے جو برزخ ہے، وہاں دوبارہ زندہ کیے جانے تک رہنا ہے. تو پہلی قیامت آئے گی جس میں سور پھونکا جائے گا اور ساری کائنات فنا ہو جائے گی، اور دوسری قیامت آئے گی اور اس میں سور پھونکا جائے گا تو اس میں ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی اور آخری دن شروع ہو جائے گا. اور جو آخری دن شروع ہوگا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو درمیان میں جو عالم ہے اسے برزخ کہتے ہیں. تو برزخی زندگی ہر ایک کو حاصل ہے، لیکن شہیدوں کو یہ زندگی بہت قوی اور طاقتور حاصل ہے. اور وجہ یہ ہے کہ خود اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مردے نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس، ان کو رزق دیا جاتا ہے. اب یہ ممکن ہے جو عام لوگ مرتے ہیں شہادت حاصل نہیں ہوتی ہے، ان کو رزق نہ دیا جاتا ہو جو خاص طور پر شہیدوں کو دیا جاتا ہے. اور عام لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو نعمت دیں گے اس کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں. اور شہیدوں سے نہایت قوی زندگی، شہیدوں سے بھی نہایت قوی زندگی برزخ میں انبیاء کی زندگی ہے کہ انبیاء کرام وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے. اور کیسی زندگی ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالی رزق دیتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سفر معراج میں میرا گزر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے ہوا تو میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اللہ اس کو رزق دیتے ہیں. اب اس زندگی کو ہم کیسے سمجھیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اس کی کیفیت نہیں بتائی گئی. برزخی زندگی بس تین درجے اس کے ہیں، خاص طور پر اہل ایمان میں. اہل ایمان میں جو عام مسلمان ہیں ان کو برزخی زندگی ادنا اعتبار سے حاصل ہے، شہیدوں کو نہایت قوی ہے، اور انبیاء کرام کو شہیدوں سے کہیں زیادہ قوی زندگی حاصل ہوتی ہے. اور شہیدوں کو قوی زندگی حاصل ہوتی ہے، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جو واقعی اللہ کے لیے شہید ہوتا ہے، مٹی اس کا جسم نہیں کھاتی ہے، مٹی اس کے جسم کو نہیں کھاتی ہے. ایسے بہت سارے شہید دیکھے گئے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا. اور نبیوں کی زندگی اور زیادہ قوی ہے. بعض لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت جس میں چاروں ائمہ داخل ہیں، تو دنیا کا 90% حصہ مان رہا ہے. بعض لوگ نہیں مان رہے ہیں، اگر وہ ہٹا دیے جائیں، وہ اہل سنت و جماعت میں داخل ہی نہیں ہے، تو امت کا ایک بڑا طبقہ مانتا ہے کہ نبیوں کو برزخی زندگی بہت زیادہ قوی حاصل ہے. اسی لیے حدیث میں ہے اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو نہ کھائے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ زمین انبیاء کے جسم کو نہیں کھائے گی. اور دوسری خصوصیت کہ نبیوں کے بعد نبیوں کی بیویاں امت پر حلال نہیں ہیں، یہ بھی ان کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. اور تیسری خصوصیت جب نبی کا انتقال ہوتا ہے تو نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، نبی جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ پورا امت کے غریبوں پر صدقہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صاف فرما دیا کہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، لا نریث ولا نورث ما ترکناہ صدقتن، ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. اب یہیں سے سمجھ سکتے ہیں شیعوں نے امت کو بہکایا ہے، خود بہکے ہوئے ہیں، امت کو انہوں نے بہکایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زمین تھی جس کا نام ارض فدک ہے، وہ زمین حضرت ابو بکر نے نہیں دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ وہ زمین ہم کو دی جائے، لیکن حضرت ابو بکر نے سمجھایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث آپ نے خود مجھ سے بیان کی ہے کہ انبیاء کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. حضرت فاطمہ نے پھر مطالبہ نہیں کیا، لیکن شیعوں نے اس کو خراب کر دیا کہ حضرت فاطمہ کو اپنے ابا کی میراث سے محروم کر دیا گیا، جبکہ صاف حدیث سے انبیاء کی بہت سی خصوصیتیں ہیں کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں قبر نبی کی کھودی جاتی ہے، وہیں غسل دیا جاتا ہے، وہیں نماز جنازہ ہوتی ہے اور وہیں دفن بھی کیا جاتا ہے. یہ نبیوں کی خصوصیتیں ہیں. تو ایسے ہی ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، آپ کو وہیں غسل دیا گیا، وہیں قبر کھودی گئی اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا، اور آپ کا مال وارثوں میں تقسیم نہیں ہوا. آپ کے بعد آپ کی بیویاں امت پر حرام ہو گئیں، امت کے لیے ان سے نکاح کرنا جائز نہیں رہا. تو یہ دلیل ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور دنیاوی زندگی سے ان کی زندگی کچھ مختلف ہوتی ہے، اور شہیدوں کو اللہ رزق دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ رزق اللہ تعالی نبیوں کو دیتے ہیں. اس کی ایک مثال ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، پانی کی نہر ہوگی، جو اس کی روٹیاں کھائے گا اور اس کی نہر سے پیے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو بچے گا وہ جنت میں جائے گا، اس کی نہر سے دور رہے گا، اس کی روٹیوں سے دور رہے گا، بچ جائے گا وہ جنت میں جائے گا. ایک صحابیہ نے عرض کیا، رسول اللہ ہم آٹا گوندھتے ہیں اور روٹی پکا نہیں پاتے، بھوک برداشت نہیں ہوتی. کہ روٹی پکا نہیں پاتے، بھوک اتنی تیز ہوتی ہے برداشت نہیں کر پاتے، تو ہم کیسے بھوک برداشت کر لیں گے دجال کے فتنے میں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو وہ رزق دیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں، یعنی ان کا پیٹ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ سے بھر جائے گا، تسبیحات سے ان کو رزق ملے گا. اور اب ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ تعالی اپنی مہربانی سے خود ہی کھلا دیں، یا ان کو بابرکت کلمات سے سیراب کر دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا رزق براہ راست پہنچائے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ایک تو ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، ایک ان کی بیویوں سے نکاح حلال نہیں ہوتا اور ایک ان کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا ہے. اور ادھر شہیدوں میں آتے ہیں تو ان کی زندگی نبیوں کے مقابلے میں کچھ کم طاقتور ہوتی ہے, زیادہ طاقتور نہیں ہوتی, برزخی زندگی ہے. اللہ ان کو بھی رزق دیتے ہیں یعنی شہیدوں کو بھی. اسی وجہ سے حنفیہ کے نزدیک شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے جو واقعی شہید ہوتا ہے, اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک شہید کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جاتی, اس لیے کہ جیسے ہی شہادت ہوتی ہے تلوار سارے گناہوں کو معاف کر ڈالتی ہے. اس لیے امام شافعی کہتے ہیں ان کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی. اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے منافقوں نے اپنی جان بچا لی کچھ دنوں کے لیے, لیکن موت کو تو روک کر دکھائیں کہ موت کبھی بھی نہ آئے, یہ کام وہ کر کے دکھائیں. اور جہاں تک شہیدوں کا تعلق ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, اور ہرگز تو نہ سمجھے ان کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں مردے, بلکہ وہ زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے ہیں, ان کو رزق دیا جاتا ہے. دوسرے پارے میں بھی مشہور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اللہ نے وہاں بھی یہ بات کہی کہ وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں ہو ان کی زندگی کی کیا نوعیت ہو, کیا نوعیت ہے, کیا صورت ہے, وہ تم سمجھتے نہیں اور سمجھ بھی نہیں سکتے کہ وہ دوسری دنیا کی زندگی ہے. اس زندگی کو ہم یہاں بیٹھ کر نہیں سمجھ سکتے, ہماری دنیا الگ ہے, ان کی دنیا الگ ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, دوسری فضیلت فرحین, وہ خوش ہوتے ہیں ان نعمتوں سے جو اللہ نے ان کو دی ہیں اپنے فضل سے. شہیدوں کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں. خوش ہونا بھی بڑی نعمت ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ آدمی خوش رہے. اس لیے کہ ساری نعمتیں حاصل ہوں اور خوشی نہ ہو تو نعمتوں سے کوئی لطف اندوز نہیں ہو سکتا, نعمتیں رکھی کی رکھی رہ جائیں گے. لہذا دوسری فضیلت یہ ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں اللہ نے ان کو جو عطا کیا ہے اس سے, اور اللہ نے ان کو جو عطا کیا ہے اس میں ان کا کوئی کمال نہیں, اللہ کا اپنا فضل ہے, اللہ کی اپنی مہربانی ہے. اللہ نے ان کو کیا نعمتیں عطا کی ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت ہی دے رہے ہیں اور جنت میں ساری ہی نعمتیں ہیں, کوئی خاص ایک دو نعمت نہیں. جنت تو نعمتوں کا نام ہے اور اسباب راحت کا نام ہے کہ وہاں راحت کے سارے اسباب موجود ہیں. باقی ابو داؤد میں حدیث شریف آئی ہے, ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو صحیح حدیث ہے, وہاں یہ مضمون ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سبز پرندوں کی شکل میں, سبز پرندوں کی شکل میں اور سبز پرندوں کے جسموں میں جسم عطا کر کے جنت کے باغات اور نہروں میں اللہ نے ان کو آزاد کر دیا ہے کہ وہ کبھی جنت کی نہروں پر جاتے ہیں وہاں پانی پیتے ہیں, اور جنت کے باغات میں آتے ہیں وہاں باغات کی سیر کرتے ہیں اور انتہائی خوش ہوتے ہیں. اور ان کا جو آشیانہ ہے, ان کا جو گھر ہے, قندیل ہے, وہ عرش کے نیچے ہے, اور وہ سیر کرتے رہتے ہیں. سیر کر کے وہ اپنے آشیانے میں آ کر ٹھہر جاتے ہیں. پھر جو جب ان کا جی چاہتا ہے سیر کرتے ہیں، سیر کر کے اپنے آشیانوں میں آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ جب اللہ نے ان کو یہ نعمت عطا کی، یہ فضیلت عطا کی، تو انہوں نے بڑی تمنا کی، اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا کی ہے کاش ہمارے بھائیوں کو بھی یہ بات معلوم ہو جائے، جو دنیا میں رہ رہے ہیں ان کو بھی یہ بات معلوم ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ہاں ہم بتا دیں گے دنیا والوں کو۔ پھر اللہ نے یہ آیت اتاری، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے لوگوں کو مردے نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ آیت اتار کر بندوں تک بات پہنچا دی، دنیا والوں تک۔ پھر اللہ نے ان کو یہ خبر بھی دے دی کہ ہم نے دنیا والوں تک تمہاری خواہش پہنچا دی، تو وہ اور زیادہ خوش ہوئے۔ اس کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ بہت خوش ہوتے ہیں ان نعمتوں سے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کی ہے، اپنی مہربانی سے عطا کی ہے۔ بہت ساری نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، یہ تیسری خوشی ہے، تیسری فضیلت ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، جو ابھی تک ان سے نہیں ملے ہیں ان کے بعد، یعنی وہ دنیا میں اپنے جیسے بہت سے بھائیوں کو جہاد کرتے ہوئے اور عبادت کرتے ہوئے چھوڑ کر گئے ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم شہید ہو گئے، ویسے دنیا والوں نے سمجھا کہ ہم ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، لیکن یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے بڑی نعمت حاصل ہو گئی، اور اللہ نے فضل کا معاملہ کیا اور بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ کاش ہمارے بھائیوں کو یہ بات معلوم ہو جائے تو اور زیادہ جد و جہد کریں گے نیکیوں میں، اور جہاد سے وہ جی نہیں چھڑائیں گے، اور اپنے گھر بیٹھے نہیں رہیں گے، جب موقع ہوگا وہ اللہ کے راستے میں لڑیں گے اور اللہ کے راستے میں جان دے دیں گے، یہ ان کی خواہش ہوئی۔ تو اللہ تعالی نے یہ خبر دنیا والوں تک پہنچا دی، اور جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ اللہ نے ان کو بھی یہ بتا دیا، تو ان کی جو خواہش ہے اس کو سنیے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی تک ان سے نہیں ملے ہیں، ان کے پاس نہیں پہنچے ہیں ان کے بعد، یعنی وہ دنیا ہی میں ہیں، تو ان کے تعلق سے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری جو خوشی کی زندگی ہے وہ ہمارے بھائیوں کو معلوم ہو جائے۔ اس کی مثال ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی دنیا میں دوسرے ملک چلا جائے، وہاں اسے نعمتوں کی بارش ہو جائے اور بڑی شاندار زندگی حاصل ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ پہلی فرصت میں اپنے گھر والوں کو بتا دو، یہاں جو جو چیزیں نعمتیں ملی ہیں اور راحت کے اسباب مجھے ملے ہیں میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں تاکہ وہ خوش ہو جائے اور مطمئن ہو جائے، اور وہ بھی آنا چاہیں تو آئیں۔ اس لیے کہ آدمی کی خوشی اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب اس کی خوشی میں اس کے گھر والے اور متعلقین بھی شریک ہوتے ہیں۔ اگر اس کی خوشی میں گھر والے اور متعلقین شریک نہیں ہوتے تو اس کی خوشی ہمیشہ ادھوری رہ جاتی ہے اور ناتمام رہ جاتی ہے۔ تو یہی شہداء کی خوشی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری خبر وہاں پہنچے اور وہ خوش ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، اور پھر اپنے لیے بھی وہ وہی راستہ اختیار کریں جو راستہ ہم نے اپنے لیے اختیار کیا تھا، اور وہ اللہ کے راستے میں پیچھے نہ ہٹیں، آگے رہیں۔ اس لیے دنیا میں
جو مسلمانوں پر جو مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں اور بڑی آفتیں آئی ہوئی ہیں ان کے ظاہر کو دیکھ کر زیادہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غم کرنا اور افسوس کرنا تو انسان کا خاصہ ہے، خاصیت ہے، لیکن ہم یہ سمجھ کر کہ ان کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجڑ چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، یہ سمجھ کر جو ہم غم کرتے یہ غلط ہے. بلکہ ان کی دنیاوی زندگی بے شک خراب ہو گئی، لیکن ان کی نعمتوں والی زندگی شروع ہو گئی. وہاں وہ اللہ کے پاس جو جو نعمتیں پا رہے ہیں، ان نعمتوں کا اگر واقعی اور حقیقی تصور ہو جائے تو دنیا والے اپنے لیے بھی یہی راستہ اپنائیں گے. سورہ یاسین میں ایک واقعہ ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اس واقعہ میں خلاصتاً میں بتا رہا ہوں، اللہ تعالی نے ایک شخص کا واقعہ بتایا ہے، حبیب نجار ان کا نام ہے. حبیب نجار، نام تو حبیب ہے، نجار کارپینٹر کو کہتے ہیں، وہ کارپینٹر تھے. اور جو واقعہ ہے، وَغْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ اِذْ جَاهَ الْمُرْسَلُونَ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. وہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضمون بیان کیا کہ پہلے دو نبی پہنچے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے نبی کو بھی بھیج دیا تائید کے لیے. اب یہ آئے، لوگوں نے جھٹلا دیا، لوگوں نے نہیں مانا. لیکن جب یہ بستی میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے جس آدمی سے ان انبیاء کی یا انبیاء کے قاصدوں کی ملاقات ہوئی، وہ انبیاء تھے یا انبیاء کے قاصد تھے، ایلچی تھے، دونوں باتیں کتاب میں قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہیں تفسیروں میں. اب آئے، سب سے پہلے حبیب نامی شخص سے ملاقات ہوئی، اور وہ کوڑھ کے مریض تھے. کوڑھ کا مریض وہ ہوتا ہے جس کی انگلیاں خراب ہوتی ہیں اور بدن پر سفید داغ بھی ہے، تو کوڑھ کے مریض تھے. ان سے ملاقات ہوئی، ان کے سامنے انہوں نے ایمان پیش کیا اور توحید کی دعوت دی. انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کی دعوت قبول کر لوں تو کیا میری یہ بیماری دور ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا ہم اپنے اللہ سے دعا کریں گے تو ضرور یہ بیماری دور ہو جائے گی، اللہ شفا دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میرے سامنے جو بت رکھا ہوا ہے اس سے میں 50 سال سے دعا مانگ رہا ہوں، اس بت نے آج تک میرا یہ مرض دور نہیں کیا، میری یہ بیماری دور نہیں کی، کیسے تمہارا اللہ دور کر دے گا؟ انہوں نے کہا تم ایمان لاؤ، پھر دیکھو اللہ سے دعا کرتے ہیں. چنانچہ وہ شخص ایمان لایا. اب ان نبیوں نے یا نبیوں کے قاصدوں نے دعا مانگی، دعا مانگنے کی دیر تھی، اللہ نے حبیب نجار کو کامل شفا عطا کر دی. اب وہ بہت خوش ہو گیا اور سب چیزوں کو اٹھا کر اس نے پھینک دیا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگا. اب یہ اللہ کے انبیاء یا انبیاء کے قاصد شہر میں آئے، شہر میں آنے کے بعد انہوں نے دعوت شروع کی تو شہر والوں نے مخالفت کر دی، اور سخت مخالفت کی، یہاں تک کہ انبیاء کو قتل کرنے کے پیچھے لگ گئے. اب اس شخص کو معلوم ہوا جو شہر کے کنارے پر تھا، اسے معلوم ہوا کہ رسولوں کے ساتھ یا رسولوں کے قاصدوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، وہ تو دوڑتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا ہے اور آ کر لوگوں کو سمجھانے لگا، اور خود ہی کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ذات کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر بہت سے خدا بنا لوں؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، خدا تو ایک ہونا چاہیے. اس نے یہ سب تفصیل بیان کی. اب لوگوں نے نبیوں کو، نبیوں کے قاصدوں کو چھوڑ دیا، اور اس شخص کو اتنا مارا اتنا مارا کہ اس کی شہادت ہو گئی حبیب نجار کی. جب ان کی شہادت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے بڑا بہترین مقام عطا کیا. جب اللہ نے اسے وہ مقام عطا کیا تو اس نے خواہش ظاہر کی، پروردگار میری قوم کو، میری قوم کے لوگوں کو آپ نے میرے اوپر جو نعمتوں کی بارش کی یہ خبر پہنچا دیجئے، ہو سکتا ہے وہ بھی ایمان لے آئے. وہ نبیوں کے مخالف ہو گئے ہیں، وہ نہیں جانتے حقیقت کیا ہے. یہاں میرے ساتھ جو اعزاز کا، اکرام کا معاملہ ہوا ہے اور نعمتیں آپ نے برسا رکھی ہیں، یہ بات آپ پہنچا دیجئے. تو وہاں ہے انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ میں اپنے پروردگار پر، تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا. فاسمعون، تم غور سے سنو. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلے جاؤ. اب اس درمیان میں یہ بات محذوف ہے، چھپی ہوئی ہے کہ لوگوں نے شہید کر دیا اس کو. اب اللہ نے کہا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے پروردگار نے میری جو مغفرت کی اور مجھے جو اہل اعزاز میں سے بنا دیا، اہل عزت میں سے اور اہل بخشش میں سے بنا دیا، میری قوم جان لیتی تو وہ بھی اس طرح سے غلط حرکت نہ کرتی. تو جیسے حبیب نجار نے وہاں تمنا کی، ایسے ہی شہداء یہاں تمنا کریں گے. ہمارے ساتھ اللہ نے جو خاص نعمتوں کا معاملہ کیا ہے، عزت کا، اکرام کا، وہ ہمارے بھائیوں کو معلوم ہو جائے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور خوش ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی تک نہیں ملے ہیں ان سے، مِنْ خَلْفِهِمْ، ان کے بعد. کس بات کو لے کر خوش ہوتے ہیں؟ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. جیسے ہمارے اوپر بھی خوف کا عالم تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. نہ دنیا چھوٹنے کا غم ہے اور نہ ہی یہاں آ کر انجام خراب ہونے کا کوئی خوف ہے، بلکہ انجام بہترین ہو گیا. یہ بات ان کو معلوم ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہوگی. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر آگے بیان کر رہے ہیں، وہ خوش ہوتے رہتے ہیں اللہ کی مہربانی اور اللہ کے فضل سے. یہی نہیں کہ اللہ نے ان کو ساری نعمتیں دے دی، بلکہ آگے ایک بڑی نعمت ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنی رضا مندی عطا کر دی، کہ اب اللہ ان سے کبھی ناراض ہوں گے ہی نہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت شمار ہوتی ہے کہ دنیا بھر کی نعمت مل جائے لیکن مالک کی طرف سے ناراضگی ہو تو اس سے کوئی مزہ نہیں حاصل ہوتا. تو اس لیے کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو نعمت کے ساتھ اس کے فضل کی خوشخبری بھی دی جاتی ہے. اللہ کا فضل ان کو ہمیشہ حاصل رہے گا. وَأَنَّ اللَّهَ، اور خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ اللہ مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتے، مومنین کا ثواب اللہ ضائع نہیں کرتے. اگر وہ رائی کے برابر بھی نیکی ہوتی ہے، اللہ اس کی بھی قدر کرتے ہیں، اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وزلزل اقدامهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم برحمتك يا ارحم الراحمين.